سلاطین کے مال کی چوری۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بادشاہ کا مال لینا اور لے کر تقسیم کر دینا جائز ہے تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ اس کا مال چوری کر لیا جائے یا اس کی امانت چھپا کر فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اس کا امکان بھی موجود ہے کہ اس مال کا کوئی متعین مالک موجود ہو اور بادشاہ کا عزم ہو کہ وہ یہ مال اس کے اصل مالک کو واپس کر دے گا۔ اس مال کی وہ حیثیت نہیں ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے مال کی ہے۔ کسی بھی عقل مند آدمی کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی ایسا مال خیرات کرے گا جس کا مالک متعین اور معلوم ہو۔ پھر بھی اگر بادشاہ کے حالات اس سلسلے میں مشتبہ ہوں تو اس کا مال قبول نہ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ امکان بھی موجود ہے کہ وہ مال جسے چرا کر صدقہ کیا جا رہا ہے بادشاہ کی ملکیت ہو۔ اس صورت میں چوری کس طرح جائز ہوگی؟ قبضہ بظاہر ملکیت پر ہی دلالت کرتا ہے جب تک اس کے منافی کوئی قطعی احتمال موجود نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو لقطہ ملے اور وہ لقطہ کسی فوجی کا ہو مگر یہ احتمال بھی ہو کہ شاید اس نے وہ چیز خریدی ہو یا کسی دوسرے ذریعے سے اس کی ملکیت میں آئی ہو، تب بھی وہ لقطہ فوجی کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کا مال چرانا جائز نہیں، نہ خود بادشاہ کے پاس سے اور نہ اس شخص کے پاس جس کے پاس وہ مال بطور امانت رکھا ہوا ہو۔ نہ امانت کا انکار کرنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے بادشاہ کا مال چرایا تو اس پر چوری کی حد جاری ہوگی، تاہم اس صورت میں یہ حد ساقط ہو سکتی ہے جبکہ وہ مسروق من کے مالک نہ ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی یہ ثابت کرے کہ جس شخص کے پاس سے یہ مال چرایا گیا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ سلاطین سے خرید و فروخت کے معاملات۔ سلاطین کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے اکثر اموال حرام ہوتے ہیں۔ اس صورت میں جو عوض ان سے ملے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ بادشاہ نے بے کی قیمت جائز مال سے ادا کی ہے تب معاملات کی مشروط اجازت دی جائے گی، یعنی اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس بے کا بادشاہ کے ہاتھ فروخت کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ اس بے کو اللہ تعالی کی معصیت میں استعمال کرے گا تو حرمت بدستور باقی رہے گی۔ مثلا اگر بادشاہ ریشمی لباس پہنتا ہو تو اس کے ہاتھ ریشمی کپڑا فروخت نہ کیا جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے شراب بنانے والے کے ہاتھ انگوروں کی فروخت جائز نہیں ہے۔ پھر اگر یہ خیال ہو کہ بادشاہ یہ ریشمی کپڑا خود بھی پہن سکتا ہے اور اپنی مستورات کو بھی پہنا سکتا ہے تو اس صورت میں یہ معاملہ شبہ مکروہ ہوگا۔ یہی حکم گھوڑے کی بے کا ہے، بشرطیے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتا ہو یا ان سے رشوتیں وصول کرنے کے لیے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، کیونکہ گھوڑوں کی فروخت سے بھی اس کی اعانت ہوتی ہے اور معصیت پر اعانت کرنا گناہ ہے۔ یہ ان اشیاء کا حکم ہے جن کے عین سے معصیت ہوتی ہے۔ دراہم اور دنانیر وغیرہ چیزیں اگرچہ بذات خود معصیت نہیں بنتی لیکن ذریعہ معصیت ضرور بنتی ہیں، اس لیے ان کی بے حرام تو نہیں مکروہ ضرور ہے۔ یہ کراہت بادشاہوں کو ہدیہ دینے میں بھی ہے اور ان کا کوئی کام کرنے میں بھی ہے، یہاں تک انہیں یا ان کی اولاد کو تعلیم دینا بھی مکروہ ہے، خواہ وہ کتابت کی تعلیم ہو یا حساب کی۔ قرآن پاک کی تعلیم اس سے مستثنی ہے، اس میں اگر کوئی کراہت ہے تو وہ اجرت لے کر تعلیم دینے میں ہے، کیونکہ خیال یہی ہے کہ اجرت حرام مال سے دی جائے گی۔ ہاں اگر یقین سے یہ بات معلوم ہو کہ اجرت جائز مال سے دی جائے گی تب کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے کسی شخص کو اپنا وکیل نامزد کرے تو یہ وکالت ظلم پر اعانت کی بنا پر مکروہ ہوگی. پھر اگر اس شخص نے وکیل کی حیثیت سے بادشاہ کے لیے خرید و فروخت کی اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں جو میں خرید رہا ہوں معصیت میں استعمال کی جائیں گی، مثلا غلام سے لواطت کی جائے گی، یا ریشمی کپڑوں سے مردوں کا لباس بنے گا، یا گھوڑوں کی سواری مسلمانوں سے جنگ کرنے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے کی جائے گی، تو وکیل کا یہ عمل حرام ہوگا. ان مثالوں کا حاصل یہ نکلا کہ اگر بیع سے معصیت کا قصد کیا جائے اور وہ ظاہر بھی ہو تو حرمت ہوگی، اور ظاہر نہ ہو بلکہ مقتضائے حال کی دلالت کا احتمال ہو تو کراہت نہ ہوگی. سلاطین کے بازار، ان بازاروں میں نہ تجارت جائز ہے اور نہ رہائش جو بادشاہوں نے حرام مال سے تعمیر کرائے ہوں. تاہم اگر کوئی تاجر وہاں رہائش پذیر رہا اور اس دوران اس نے شرعی طریقے کے مطابق کچھ مال کمایا تو اس کی آمدنی حرام نہیں ہوگی، البتہ رہائش کی بنا پر گناہگار ضرور ہوگا. عوام الناس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بازار کے تاجروں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیا کریں، لیکن اگر شہر میں کوئی دوسرا بازار بھی موجود ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسی دوسرے بازار سے خریدیں. اس صورت میں پہلے بازار سے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے والا بالواسطہ طور پر وہاں تجارت کرنے والوں یا سکونت اختیار کرنے والوں کی اعانت کر رہا ہے. اسی طرح جس بازار کے تاجروں پر بادشاہ نے خراج مقرر کیا ہے اس بازار سے بھی خریدنا مستحسن نہیں ہے. اگر شاہی خراج سے آزاد کوئی بازار موجود ہو تو معاملات کے لیے اسے ترجیح دی جائے. بعض اہل علم نے اس حد تک مبالغہ کیا ہے کہ ان مالکان اراضی اور کاشتکاروں سے بھی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جس پر سلطان نے کوئی خراج مقرر کر رکھا ہے، اس خوف سے کہ کہیں وہی مال خراج میں ادا نہ کر دیں جو انہیں مبیع کی صورت میں دیا جائے. یہ بھی اعانت ہی کی ایک صورت ہے. ہمارے خیال میں یہ رائے غلو پسندی کا مظہر ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے تنگی بھی ہے. حال یہ ہے کہ شاید و باید ہی کوئی قطع زمین سلاطین کی دست و برد سے آزاد ہو. اگر اس غلو آمیز رائے کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو مسلمانوں کے لیے اپنی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جائے. اگر اعانت کا یہ مفہوم ہے تو مالک زمین کے لیے یہ بھی جائز نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی شخص سے کھیتی بھی کرائے، کیونکہ کھیتی سے پیداوار ہوگی اور اس پیداوار سے خراج ادا کرنا پڑے گا اور یہ خراج معصیت میں کام آئے گا. اگر ایسا ہوا تو معاش و اقتصاد کا باب مسدود ہو کر رہ جائے گا. سلاطین کے اعمال و خدام، سلاطین کے قضات اعمال اور خدام کے ساتھ معاملہ کرنا بھی بادشاہوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی طرح حرام ہے، بلکہ میرے نزدیک اس میں کچھ زیادہ ہی حرمت ہے. جہاں تک قضات کا معاملہ ہے تو یہ لوگ سلاطین کا صریح حرام مال لیتے ہیں، ان کی جمعیت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور عام مخلوق کو اپنے لباس سے دھوکہ دیتے ہیں. وہ اگر صحیح معنی میں عالم نہیں ہوتے لیکن علماء کا لباس پہنتے ہیں اور سلاطین کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور ان سے مال لیتے ہیں. عوام الناس فطرتاً اہل علم کی اقتداء اور اتباع کرتے ہیں. قاضیوں کا ظاہری عمل اور ظاہری کردار انہیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور وہ ان کے نقش قدم پر چل کر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. خدام سے معاملہ اس لیے حرام ہے کہ ان کا اکثر مال مخصوب ہوتا ہے، نہ انہیں مصالح عامہ کی مد میں دیا جاتا، نہ جزیہ اور میراث کا مال انہیں ملتا کہ یہ کہا جا سکے کہ حلال کے اختلاط سے حرمت کا شبہ ضعیف ہو گیا ہے. طاؤس کہتے ہیں کہ میں سلاطین کے قضات کی عدالتوں میں واقفیت کے باوجود گواہی نہیں دیتا، اس خوف سے کہ کہیں یہ لوگ ان پر ظلم نہ کریں جن کے خلاف میں گواہی دوں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رعایا میں اس وقت خرابی پھیلتی ہے جب بادشاہ خراب ہو جائیں، اور بادشاہ اس وقت بگڑتے ہیں جب علماء اور قضات کا کردار خراب ہو جائے۔ اگر علماء اور قاضی اچھے ہوں، باکردار ہوں، تو سلاطین بہت کم بگڑتے ہیں۔ اس وقت انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ لوگ ہماری اطاعت سے انکار نہ کر دیں۔ ارشاد نبوی ہے، لا تزال هذا الأمة تحت يد الله وكنفه ما لم تمالي قراءها امراءها، یہ امت اللہ تعالی کی حفاظت اور پناہ میں رہے گی جب تک اس کے قرا اس کے عمرا کی اعانت اور موافقت نہ کریں گے۔ اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے، ابو عمر الدانی کتاب الفتن عن الحسن مرسلا، ابو دیلمی نے علی رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کا مسمون اس ان الفاظ میں روایت کیا ہے، معلم یعظم ابرارہ فجارها ويداه خيارها شرارها۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث میں قرآ کا ذکر فرمایا گیا ہے اس لیے کہ اس دور میں قاری ہی عالم تھے، قرآن کریم کے الفاظ و معانی ان کا سرمایہ علم تھا، دوسرے تمام علوم نو ایجاد ہیں۔ سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے میل جول نہ رکھو، اور نہ اس شخص سے میل جول رکھو جو بادشاہوں سے اختلاط رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ قلم، دوات، کاغذ اور صوف والے سب ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے درست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں 10 افراد پر لعنت فرمائی ہے، ان میں شراب نچوڑنے والا اور نچوڑوانے والا بھی ہے۔ اور یہ ترمذی ابن اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود لینے والا، دینے والے، گواہ اور کاتب، ان تمام لوگوں پر زبان رسالت علی صاحب الصلاۃ و تسلیم کے ذریعے لعنت بھیجی گئی ہے۔ اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ روایت مرفوعاً بیان کی ہے۔ جابر کی حدیث مسلم میں اور عمر کی روایت ترمذی میں ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا خط کہیں لے کر نہ جاؤ جب تک تمہیں اس کا مضمون معلوم نہ ہو جائے، اگر اس میں ظلم کی کوئی بات ہو تو لے جانے سے انکار کر دو۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ وقت کے لیے دولت اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ شرط لگائی تھی کہ مجھے پہلے اس خط کا مضمون بتا، خلیفہ وقت کے لیے دوات اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ شرط لگائی تھی کہ پہلے مجھے اس خط کا مضمون بتلایا جائے۔ بہرحال بادشاہوں کے ارد گرد جتنے خدم و حشم ہیں وہ سب اپنے مالکین اور مخدومین کی طرح ظالم و جابر ہیں، ان سے بھی بغض فی اللہ رکھنا ضروری ہے۔ عثمان ابن زائدہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے کسی سپاہی نے راستہ دریافت کیا، آپ خاموش رہے اور ایسے بن گئے جیسے سنا ہی نہ ہو، راستہ اس لیے نہیں بتلایا کہ کہیں اس کا جانا ظلم کے لیے نہ ہو، راستہ بتلانے سے ظلم پر اعانت ہوگی۔ سلف نے مبالغہ آمیز احتیاط پر مبنی موقف محض ان ظالموں کے سلسلے میں اختیار کیا ہے جو یتیموں اور مسکینوں کا مال کھا لیتے ہیں اور مسلمانوں کو برابر تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے فاسق تاجروں، جولاہوں، پچھنے لگانے والوں، حمامیوں، سناروں اور رنگریزوں کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ذمی کفار کے سلسلے میں بھی ان سے اتنا تشدد منقول نہیں ہے۔ ظالموں کے معاملے میں تشدد کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم دوسری متعدی۔ فسق ایک لازم معصیت ہے، فاسق خود گناہگار ہوتا ہے، دوسرے اس کے فسق فسق سے متاثر نہیں ہوتے. اسی طرح کفر بھی باری تعالی کی حقانیت اور اس کے فرائض و واجبات کے خلاف بغاوت ہونے کی حیثیت سے ایک لازمی معصیت ہے. اس کا ضرر بھی متعدی نہیں ہے جبکہ ظلم متعدی کی معصیت ہے. حکام کے ظلم کا نشانہ دوسرے لوگ بنتے ہیں اس لیے کہ ان کے باب میں زیادہ تشدد اختیار کیا گیا ہے. جس قدر ان کا ظلم ان کی تعدی عام ہوگی اسی قدر وہ لوگ باری تعالی کے غیظ و غضب کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالی کے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسی قدر اپنی ناراضگی کا اظہار کریں. بندوں کی ناراضگی یہی ہو سکتی ہے کہ ان سے میل جول نہ رکھیں, ان سے دور رہیں اور ان کے ساتھ معاملات نہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یقال للشرطی دعا صوتق او ادخل النار. یہ ابو یالا کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. سپاہی سے کہا جائے گا کہ اپنا کوڑا پھینک دے اور دوزخ میں داخل ہو. عام طور پر سپاہی ظالم ہوتے ہیں اور ہر وقت کوڑے لگاتے رہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ کوڑے ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ اب اپنے ظلم کا مزہ چکھیں اور دوزخ کی آگ میں جلیں. ایک حدیث میں ہے, من اشراط الساعة رجال معهم سیات كزناب البقر. یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ایسے لوگوں کا وجود بھی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے برابر کوڑے ہوں گے. اور یہاں حاشیہ میں لکھا ہے, اس مضمون کی ایک روایت مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یوشک ان طاعت بک مدت ان ترى قوم في ايديهم مثل اذناب البقر. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے. بعض لوگ ستم پیشہ ہوتے ہیں مگر ان کی وضع ظالموں کی سی نہیں ہوتی. بعض لوگ ظالموں کی حیت اختیار کر لیتے ہیں, مثلا یہ کہ ان کی مونچھیں لمبی اور گھنی ہوتی ہیں اور ان کے جسم پر آبا ہوتی ہے, چہرہ کرخت ہوتا ہے. ایسے تمام لوگوں سے بچنا چاہیے. یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جب تک کسی کا ظلم معروف نہ ہو محض اس کی ظالمانہ وضع کی بنا پر اجتناب کا حکم دینا بدگمانی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے بدگمانی نہیں کہا جا سکتا. غلطی خود اسی شخص کی ہے جو ظالم نہیں ہے مگر اس نے ظالموں کی وضع اختیار کی ہے. وضع کی یہ مشابہت عادات کی مشابہت پر دلالت کرتی ہے. دیوانگی وہی شخص طاری کرتا ہے جو مجنون ہو, اور فساق کے ساتھ وہی شخص مشابہت اختیار کرتا ہے جو فاسق ہو. ہاں, فساق کبھی کبھی صلحہ کی وضع اختیار کر لیتے ہیں محض فریب دینے کے لیے. نیک لوگ کبھی بدکاروں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے. وہ یہ جانتے ہیں کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اس کی تعداد میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے. حسب ذیل آیت کریمہ, ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, پارہ نمبر 5 رکو نمبر 11 آیت نمبر 97. بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گناہگار کر رکھا تھا. آخر تک ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو مشرکین کے ساتھ مل کر ان کی جماعت بڑھایا کرتے تھے. روایت ہے, اللہ رب العزت نے یوشع ابن نون علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 40,000 نیکوں کو اور 60,000 بروں کو تباہ کروں, 60,000 بروں کو تباہ کروں گا. انہوں نے عرض کیا, یا اللہ, بروں کی تباہی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اچھوں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا, اچھوں کا قصور یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کرتے جن سے میں نفرت کرتا ہوں, ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہتے ہیں. اس روایت سے ثابت ہوا کہ ظالموں سے نفرت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے اظہار بیزاری کرنا واجب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ظالموں کے ساتھ اقتصادی روابط قائم کیے تھے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی اور ماجہ کی حدیث ہے۔ ظالموں کی تعمیر کردہ سڑکیں اور پل وغیرہ۔ ظالموں کی بنوائی ہوئی عمارتوں، مثلا سراؤں، مسافر خانوں، رباتوں، سڑکوں اور پلوں وغیرہ کے استعمال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جہاں تک پلوں کا تعلق ہے، ضرورت کے وقت انہیں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ورع کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اس سے احتراز کیا جائے، اور یہ ورع اس وقت مزید موقد ہو جاتا ہے جب مثلا دریا وغیرہ غیرہ عبور کرنے کے لیے کشتی مہیا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی مل جانے کی صورت میں بھی پل کو ذریعہ عبور بنانا جائز ہے۔ اگر پلوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی چیزوں، مثلا میٹیریل، اینٹ، پتھر وغیرہ کا کوئی متعین و معلوم مالک نہ ہو تو انہیں خیر کے کاموں کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ پل کو ذریعہ عبور بنانا بھی ایک کار خیر ہی ہے، اس لیے کشتی مہیا ہونے کے باوجود پل کے استعمال کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ استعمال نہ کرنا محض ورائے موقد کے طور پر ہے، حرمت کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیکن اگر ان اشیاء کا کوئی معلوم اور متعین مالک ہو، مثلا یہ کہ عبور کرنے والا جانتا ہو کہ پل کی اینٹیں فلاں گھر سے یا فلاں مقبرے اور مسجد سے زبردستی حاصل کی گئی ہیں، اس صورت میں پل عبور کرنا قطن جائز نہیں ہے۔ البتہ استرار کی حالت اس حکم سے مستثنا ہے، تاہم عبور کرنے والے سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اصل مالک سے اپنا یہ جرم معاف ضرور کرائے۔ مسجد کا حکم بھی حالات کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اگر وہ غضب کی زمین میں بنی ہوئی ہو یا اس میں کسی دوسری مسجد کی لکڑی یا کسی متعین مالک کی اینٹیں وغیرہ اس کی اجازت کے بغیر لگائی گئی ہو، تو ایسی مسجد میں داخل ہونا قطن جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ و جماعت کی ادائیگی کے لیے بھی اس مسجد کے اندر نہ جائے۔ بلکہ اگر امام مسجد میں ہو اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہو، تو مسجد کے باہر کھڑا ہو اور باہر رہ کر ہی امام کی اقتدا کرے۔ غضب کی زمین میں نماز پڑھنے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اور امامت و اقتدا بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایسی مسجد میں جانا گناہ ہے، اس لیے مقتدی کو باہر رہ کر اقتدا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر وہ مسجد کسی ایسے مال سے بنائی گئی ہو جس کا مالک معلوم نہ ہو، تو دوسری مسجد میں جانا بہتر ہے، بشرط یہ کہ دوسری مسجد موجود ہو۔ لیکن اگر موجود نہ ہو تو جمعہ و جماعت ترک نہ کرے، اس لیے کہ ایسی مسجد میں یہ احتمال بھی ہے کہ شاید بنانے والے نے اس کی تعمیر میں اپنا ہی مال لگایا ہو۔ اگرچہ ظالموں کے حالات کی بنا پر اس احتمال کی گنجائش کچھ کم ہی ہے، اور اگر اس کا کوئی متعین مالک نہ ہو تو وہ مسجد مسلمانوں کی مصالح کے لیے وقف ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی مسجد میں ظالم بادشاہ کی عمارت ہو اور کوئی شخص اس میں نماز پڑھ لے، تو ورع کے باب میں اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ہم لشکر میں مقیم ہیں اور آپ جماعت کے لیے گھر سے باہر کہ ہم لشکر میں مقیم ہیں اور آپ جماعت کے لیے گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ اس خوف سے باجماعت نماز ادا نہیں فرماتے تھے کہ کہیں حجاج انہیں فتنے میں نہ ڈالے، میں بھی اسی خوف کی بنا پر گھر سے باہر نہیں نکلتا اور تم لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ مسجد میں رنگ کرا دے تو اس میں جانا اور نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ رنگ فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ زینت کے لیے ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا مسجد کی زیب و زینت پر نظر نہ ڈالے۔ مسجد کی فرش، چٹائی، بوریا یا دری وغیرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی متعین مالک موجود ہو تو اس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور اگر متعین نہ ہو تو وہ مصالح عامہ کے لیے وقف ہے، اس پر بیٹھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے فرش پر بیٹھنے میں احتیاط کرے، کیونکہ ظالموں کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان میں حرمت کا احتمال موجود ہے۔ کنوؤں اور حوضوں کا حکم بھی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، یعنی یہ کہ ظالموں کے بنائے ہوئے کنوؤں اور حوضوں سے وضو کرنا یا پانی پینا ازرو ورا درست نہیں ہے، لیکن اگر نماز قضا ہو جانے کا خوف ہو تو وضو کر لینا چاہیے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں بنی ہوئی سبیلوں کا حکم بھی یہی ہے، سراؤں اور مدرسوں کا حکم بھی اسی نوعیت کا ہے۔ اگر ان کی زمین چھینی ہوئی ہو یا اینٹیں وغیرہ کسی متعین جگہ سے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھوا کر لگائی گئی ہوں اور اصل مستحق کو ان کا واپس کرنا ممکن ہو تو اس میں ٹھہرنے یا تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر مالک کا حال مشتبہ ہو تو ان مدرسوں اور رباتوں کو مصلحت عام کی مد میں سمجھنا چاہیے، مگر اس صورت میں بھی اجتناب کرنا ہی بہتر ہے، گو اجتناب نہ کرنے والا فاسق نہیں کہلائے گا۔ یہ زیر بحث عمارتیں اگر ظالم بادشاہوں کے خادموں اور غلاموں کی تعمیر کردہ ہوں تو ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اول تو ان کا مال حرام ہوتا ہے، کیونکہ یہ مصالح کی مد میں سے بلا استحقاق حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انہی لاوارث مال کو مصالح میں لگانے کی اجازت نہیں ہے، یہ کام ارباب بسط و کشات کا ہے۔ اگر غصب کی زمین پر عام راستہ بنا دیا جائے اور اس کا مالک موجود ہو تو اس پر چلنا جائز نہیں ہے، مالک نہ ہونے کی صورت میں چلنا جائز ہے، لیکن ورا کے نقطۂ نظر سے نہ چلنا بہتر ہے، بشرط یہ کہ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ موجود ہو۔ اسی طرح اگر کوئی سڑک مباح ہو لیکن اس پر بنا ہوا پل یا سائبان حرام ہو تو اس کے نیچے سے گزرنا اور کسی ضرورت سے اس کے نیچے بیٹھنا جائز ہے۔ بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عموماً اس طرح کے سائبان بارش اور دھوپ سے حفاظت ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس کے نیچے بیٹھنے کا مطلب انتفاع ہے اور حرام چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہی حکم اس مسجد کا ہے جس کی زمین مباح ہو اور چھت یا چار دیواری غصب کی ہو، یعنی جانے والے کے لیے صرف گزرنے کی اجازت ہے۔ گرمی، سردی یا بارش سے بچنے کے لیے چھت یا دیوار سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ساتواں باب، مختلف مسائل۔ ذیل میں وہ مسائل درج کیے جا رہے ہیں جن کی عموماً ضرورت رہتی ہے اور جن کے متعلق بکثرت استفسارات کیے جاتے ہیں۔ صوفیہ کے لیے کھانا جمع کرنا۔ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ صوفیہ کا خادم بازار جاتا ہے اور ان کے لیے کھانا جمع کرتا ہے یا لوگوں سے نقد پیسے لے کر کھانا خریدتا ہے۔ یہ کھانا صرف انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کے لیے جمع کیا گیا، یا دوسرے لوگ بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ اگر دوسرے لوگوں کے لیے بھی جائز ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے کھانا حلال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک صوفیہ کا تعلق ہے، ان کے حق میں یہ کھانا ہر شبہ سے بالاتر ہے، سوال صرف دوسرے لوگوں کا رہ جاتا ہے۔ ان کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضامندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی حلال ہے، تاہم شبہ سے خالی نہیں ہے۔ حلت کی وجہ یہ ہے کہ خادم کو جو کھانا یا نقد رقم دی جاتی ہے وہ صوفیوں کی وجہ سے دی جاتی ہے، اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ خود صوفی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عیالدار شخص کو عیال کی وجہ سے کچھ دے دیا جائے، اگرچہ دینے کا سبب عیال کا وجود ہے لیکن وہ چیز عیالدار کی ملکیت بنتی ہے، عیال کی ملکیت نہیں بنتی۔ یہ کہنا بعید از عقل معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ خادم کو دیا گیا وہ دینے والے کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا، اور خادم کو اس پر قبضہ کرنے یا اس میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوا. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ تعاطی یعنی خاموش لین دین کافی نہیں ہے، حالانکہ اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ صدقات اور ہدایات میں تعاطی کافی ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چیز ان صوفیہ کی ملکیت میں آ گئی جو خادم کے سوال کے وقت خانقاہ میں موجود تھے. حالانکہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر خانقاہ میں دوسرے صوفیہ آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کھلانا جائز ہے. اس مال سے صرف انہی لوگوں کو نہیں کھلایا جائے گا جو سوال کے وقت خانقاہ میں موجود تھے. یہی وجہ ہے کہ اگر خانقاہ کا کوئی صوفی فوت ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا حصہ اس کے وارث کو دیا جائے. یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ وہ چیز جن سے تصوف کے لیے ہے اس کا کوئی مستحق متعین نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی چیز جنس کے لیے ہو تو چند افراد اس میں تصرف کرنے کے لیے مسلط نہیں کیے جا سکتے، بلکہ وہ چیز اس جنس کے تمام افراد کے لیے ہوگی. اس میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور وہ بھی جو قیامت تک پیدا ہوں گے. اس نوع کے مال میں حکام ہی تصرف کر سکتے ہیں، خادم اس جنس کے افراد کا نائب نہیں ہو سکتا. اب صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس مال کو خادم کی ملکیت قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ صوفیہ کو شرط تصوف کی بنا پر کھلاتا ہے، اور اگر وہ منع کر دیں کہ ہمارے نام سے کچھ مت مانگو تو اسے رکنا ہوگا، خواہ لوگ بھی اسے دینے سے گریز کریں گے، جس طرح عیالدار شخص کے ساتھ اس کے عیال کی بنا پر حسن سلوک کیا جاتا ہے. اگر عیال ہی باقی نہ رہیں تو اسے کون دے گا؟ صوفیہ کے لیے وصیت. ایک مرتبہ یہ دریافت کیا گیا کہ کسی شخص نے کچھ مال اہل تصوف کے لیے وقف کیا ہے، یہ مال کن لوگوں پر صرف ہونا چاہیے؟ میں نے جواب دیا کہ تصوف ایک امر باطن ہے، کوئی دوسرا شخص اس پر مطلع نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی جامع تعریف ضبط کی جا سکے، بلکہ چند ظاہری امور ہی بیان کیے جا سکتے ہیں جن پر اعتماد کر کے اہل عرف بعض لوگوں کو صوفی کہہ دیتے ہیں. اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص اس صفت کا حامل ہو کہ اگر صوفیہ کی خانقاہ میں قیام کرے تو دوسرے لوگوں کے نزدیک اس کا قیام اور خانقاہ کے دیگر مقیمین کے ساتھ اس کا اختلاط قابل اعتراض نہ ہو، ایسا شخص صوفیہ کے گروہ کا ایک رکن ہے اور اس مال کا مستحق ہے جو صوفیہ کے لیے وقف کیا گیا ہو. اس کلی ضابطے کی تفصیل یہ ہے کہ اس شخص میں پانچ صفات ملحوظ رکھی جائیں: اول نیکی، دوم فقیری، سوم صوفیوں کی حیت یعنی لباس وغیرہ، چہارم تجارت یا حرفت وغیرہ میں مشغول نہ ہونا، پنجم خانقاہ میں اپنے طبقے کے دیگر لوگوں کے ساتھ رہائش اور اختلاط. پھر ان صفات میں بعض ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ صفات موجود نہ ہوں تو اس پر لفظ صوفی کا اطلاق بھی نہ ہو. بعض وہ صفات ہیں جن کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض دیگر صفات سے ان صفات کے فقدان کی تلافی ہو جاتی ہے. مثلا کسی شخص میں صلاح یعنی نیکی نہ ہو بلکہ فسق ہو تو وہ صوفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اور نہ اس مال کا حقدار ہے جس کی صوفیہ کے لیے وصیت کی گئی ہے. اس لیے کہ صوفی اس شخص کو کہتے ہیں جو نیک ہو، صالح ہو، فسق کے سلسلے میں صغیرہ گناہ معتبر نہیں ہے. شاذ و نادر ہی کوئی شخص صغائر سے محفوظ ہوتا ہے، بلکہ ہمارے نزدیک کبائر کے ارتکاب سے آدمی فاسق کہلاتا ہے. اسی طرح حرفت، تجارت یا کسی دوسرے ذریعہ معاش کے اشتغال سے بھی انسان اس مال کا مستحق نہیں رہتا. اس لحاظ سے کاشتکار، کاریگر، تاجر، صنعتکار اور اجرت پر کام کرنے والا فرد ان صوفیاء میں داخل نہیں ہے جن کے لیے مال کی وصیت کی گئی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ اگر کسی شخص میں موجود نہ ہوں تو لباس اور حیات کی صفت سے بھی اس فقدان پر مرتب ہونے والے نقصان کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ تاہم کتابت یا سینے پرونے کے کام میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ معمولی ہو اور ذریعہ معاش کے طور پر اختیار نہ کیا گیا ہو۔ کسی شخص کا واعظ اور مدرس ہونا تصوف کے منافی نہیں ہے، اگر اس میں صوفیہ کی دیگر صفات مثلا لباس اور فقر وغیرہ موجود ہوں۔ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ کوئی شخص صوفی کے ساتھ عالم، واعظ، مدرس یا قاری بھی کہلائے۔ البتہ یہ بات شایان شان نہیں کہ کوئی صوفی کاشتکار یا تاجر کہلائے یا کسی دوسرے پیشے کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ فقر کے سلسلے میں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی موجودگی میں شخص کو مالدار کہا جا سکے تو اس صورت میں وہ صوفیوں کے لیے وصیت کردہ مال کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں اگر آمدنی ہو مگر خرچ کے لیے ناکافی ہو تو اس کا حق باطل نہ ہوگا۔ یہی حکم شخص کا ہے جس کے ذمے بظاہر کوئی خرچ نہ ہو لیکن اس کے پاس مال کی وہ مقدار ہو جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ وہ امور ہیں جن کی دلیل رواج اور عادات کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ خانقاہ میں رہنے والوں کے ساتھ اختلاط اور میل جول کا بھی بڑا دخل ہے، لیکن اگر کسی شخص میں یہ خاص صفت موجود نہ ہو بلکہ وہ اپنے گھر میں یا مسجد میں صوفیہ کے لباس اور اخلاق کے ساتھ رہتا ہو، ایسا شخص بھی اس مال میں شریک سمجھا جائے گا۔ لباس کی مداومت سے مخالطت کی کمی دور ہو جائے گی۔ وہ شخص اس مال کا مستحق نہیں ہے جس میں لباس کے علاوہ تمام صفات موجود ہوں۔ ہاں اگر وہ شخص ان اوصاف کے ساتھ خانقاہ میں مقیم ہو تو باقی لوگوں کی اتباع میں شخص کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ لباس اور اختلاط ایک دوسرے کا عوض بن سکتے ہیں۔ وہ فقیہ جو نہ صوفیوں کی وضع رکھتا ہو اور نہ خانقاہ میں مقیم ہو صوفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے، البتہ اس فقیہ کو بطریق طبعیت صوفی کہا جا سکتا ہے جو خانقاہ میں مقیم ہو اور لباس کے علاوہ دوسری صفات رکھتا ہو۔ مال کے استحقاق کے سلسلے میں صوفی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے کسی شیخ طریقت سے اجازت بھی حاصل کی ہو، مگر اس میں تصوف کی مذکورہ تمام علامتیں موجود ہیں تو شیخ طریقت سے باضابطہ اجازت یافتہ نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صوفی بھی صوفیہ کے گروہ سے خارج نہیں ہوگا جو اپنے بیوی بچوں کی بنا پر گھر میں اور کبھی خانقاہ میں رہتا ہو۔ اہل خانقاہ کے لیے موقوفہ مال، وہ مال جو خانقاہ اور اہل خانقاہ کے لیے وقف ہو، وصیت کے مال سے زیادہ وسعت اور گنجائش رکھتا ہے، اس لیے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ موقوفہ مال صوفیہ کے مفادات اور مصالح کی تکمیل میں صرف کیا جائے۔ مفادات اور مصالح کا دائرہ بہت وسیع ہے، چنانچہ اگر کوئی غیر صوفی صوفی کی اجازت سے اس کے دسترخوان پر دو چار بار کھا لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کھانے میں تسامح پر عمل ہوتا ہے، اس لیے اگر ان میں سے کوئی شخص مشترک مال میں سے ایک دو افراد کا کھانا لے لے تو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ وقف کے مال میں سے قوال بھی کھا سکتا ہے، البتہ وصیت کے مال میں سے قوال کو دینا جائز نہیں ہے۔ بسا اوقات اہل ثروت صوفیہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور ان کے فیوض و برکات سے استفادے کی خاطر خانقاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ خواہ وہ عام آدمی ہوں یا خاص اہل خانقاہ کی رضا و اجازت سے ان کے دسترخوان پر کھانا کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وقف کرنے والے کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ موقوفہ مال صوفیوں کی عادت کے مطابق ان کے مفاد میں صرف ہوگا، لیکن غیر صوفی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دائمی طور پر خانقاہ میں مقیم رہے اور اہل خانقاہ کے کے لیے وقف مال میں سے کھائے، اس سلسلے میں صوفیہ کی اجازت بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ وقف کرنے والے نے غیر صوفی کے لیے وقف نہیں کیا ہے، صوفی کو واقف کی شرط میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، البتہ وہ عالم یا فقی صوفی کے پاس قیام کر سکتے ہیں جن کا لباس اہل تصوف کے لباس سے مشابہت رکھتا ہو، علم اور تفقہ تصوف کے منافی نہیں ہے، اور نہ جہل تصوف کے لیے شرط خاص کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض احمق یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے اور جہل حجاب خاص ہے، کتاب العلم میں ہم نے اس جملے کی کافی وضاحت کی ہے، ہمارے خیال میں علم مذموم حجاب ہے، علم محمود حجاب نہیں ہے، ہمارے خیال میں علم مذموم حجاب ہے، علم محمود حجاب نہیں ہے۔ وہ فقیہ جو صوفیوں کا لباس و اخلاق نہ رکھتا ہو، خانقاہ میں ٹھہرنا چاہے تو اہل خانقاہ اسے منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ اگر ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تو بطریق طبعیت اسے بھی صوفیہ میں شمار کیا جائے گا، لباس و اخلاق کی کمی اختلاط سے پوری ہو جائے گی۔ رشوت اور ہدیہ میں فرق۔ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ رشوت اور ہدیہ میں کیا فرق ہے، بظاہر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ رشوت بھی رضامندی سے دی جاتی ہے اور ہدیہ بھی، دونوں ہی کے ساتھ اغراض بھی وابستہ ہوتی ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ شریعت نے ہدیے کی اجازت دی ہے اور رشوت کو حرام قرار دیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مال خرچ کرنے والا غرض کے بغیر مال خرچ نہیں کرتا، لیکن کبھی اس کی غرض اخروی ہوتی ہے جیسے ثواب، کبھی دنیاوی ہوتی ہے، پھر دنیاوی اغراض بھی مختلف ہیں، کبھی مال حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے، کبھی فعل معین پر اعانت مقصود ہوتی ہے، کبھی محض دل میں محبت پیدا کرنے کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، یہ محبت بھی کبھی طبعی ہوتی ہے اور کبھی مصنوعی۔ اس طرح انفاق کے کل پانچ اسباب ہوئے، ہم ہر ایک کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔ اول، اخروی ثواب کے لیے دینا۔ جو شخص آخرت کو اپنا مطمع نظر بنا کر خرچ کرتا ہے یا کسی کو کچھ دیتا ہے، وہ ہر کس و ناقص کو نہیں دیتا بلکہ اپنی دانست میں اس شخص کو دیتا ہے جو محتاج ہو، شریف النصب ہو، یا عالم ہو، یا نیک اور متدین ہو۔ چنانچہ اگر دینے والے نے کسی شخص کو محتاج سمجھ کر کچھ دیا اور وہ شخص واقع میں محتاج نہیں ہے، تو اس کے لیے لینا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر شرافت نصب کی بنا پر دیا اور لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں شرافت نصب کے دعوے میں جھوٹا ہوں، تو اس کے لیے بھی لینا جائز نہیں ہے۔ عالم کو بھی اسی وقت لینا چاہیے جبکہ وہ یہ جان لے کہ میں علم کے اسی معیار پر ہوں جس کا دینے والے کا اعتقاد ہے، دینداری اور صلاح کے لیے بھی یہی شرط ہے۔ بعض لوگوں کو نیک و صالح سمجھ کر دے دیا جاتا ہے، لیکن ان کے باطن میں فسق ہوتا ہے، اگر یہ فسق ظاہر ہو جائے تو دینے والا ہرگز کچھ نہ دے، لیکن کیونکہ اللہ تعالی ستار العیوب ہیں اور وہ ہر شخص کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اس لیے لوگوں پر ان کا فسق ظاہر نہیں ہو پاتا اور وہ اپنی دانست کے مطابق مستحق کو دیتے ہیں۔ اب یہ لینے والے پر موقوف ہے کہ وہ لینے سے پہلے اپنے باطن پر بھی نظر ڈال لے اور استحقاق کے اسباب کا جائزہ بھی لے لے۔ ماضی کے اہل ورع خرید و فروخت کے معاملات کے لیے کسی ایسے شخص کو اپنا وکیل مقرر کیا کرتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ یہ ان کا وکیل ہے، محض اس لیے کہ کہیں لوگ ان کی اصلاح اور تقویٰ کی بنا پر معاملات میں نرمی اختیار نہ کریں، مثلا یہ کہ زیادہ مبی دے دیں یا کم قیمت وصول کریں۔ وہ دین کے نام پر کھانے سے ڈرتے تھے کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے، لوگ تقویٰ کی بنا پر دیتے ہیں، حالانکہ تقویٰ ایک مخفی امر ہے، علم نصب اور فقر کی طرح ظاہر نہیں ہے، اس لیے دین کے نام پر لینے سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے۔ دوم، دنیا کی غرض، یہ وہ دنیا ہے جس کے ذریعے کسی معین غرض کی تکمیل مقصود ہو، مثلا کوئی تنگ دست کسی مالدار کو اس امید پر ہدیہ دے کہ وہ اسے خلعت فاخرہ سے نوازے گا، یہ ہبہ کی ایک قسم ہے جو عوض کے ساتھ مشروط ہے، اگر عوض پایا جائے اور عقد کی شرائط مکمل ہوں تو لینے کی اجازت دی جائے گی ورنہ نہیں۔ سوم، فعل معین پر اعانت، یہ وہ دینا ہے جس کے ذریعے فعل معین پر اعانت مقصود ہوتی ہے، مثلا کسی شخص کو بادشاہ سے کوئی کام ہو اور وہ بادشاہ کے وکیل یا اس کے کسی مقرب خادم کو ہدیہ دے، اگرچہ زبان سے اپنی شرط کا اظہار نہ کرے لیکن قرینہ حال سے معلوم ہو کہ اس کا ہدیہ مشروط ہے اور وہ اس کے عوض بادشاہ تک اپنا پیغام پہنچوانا چاہتا ہے، اس صورت میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کام کس نوعیت کا ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ ہدیہ دیا گیا ہے، اگر وہ کام حرام ہے، مثلا یہ کہ وہ شخص حرام ذرائع آمدنی سے یا ان سرکاری مدات سے جن کا وہ مستحق نہیں ہے اپنا وظیفہ جاری کرانا چاہتا ہے یا کسی شخص پر ظلم کرانا چاہتا ہے، تو اس کا ہدیہ لینا جائز نہیں ہے، یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ وہ کام واجب ہو جس کے لیے ہدیہ دیا گیا ہے، مثلا مظلوم کو ظلم سے بچانا ہر اس شخص پر واجب ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اسی طرح گواہی دینا بھی ضروری ہے بشرط یہ کہ گواہی دینے والے کو زیر گواہی معاملے سے واقفیت ہو، اب اگر کوئی شخص مظلوم کی اعانت یا ادائے شہادت کے لیے ہدیہ دے تو لینے والے کو لینا نہ چاہیے کیونکہ یہ ہدیہ نہیں ہے بلکہ رشوت ہے اور رشوت حرام ہے، البتہ غیر واجب اور مباح امور میں گنجائش ہے، مگر یہ گنجائش بھی مشروط ہے کہ اس عمل میں اتنی مشقت ہونی چاہیے جس پر اجرت لینا عرف میں جاری ہو، یہ ہدیہ اجرت کے قائم مقام ہوگا، مثلا کوئی شخص بادشاہ کے کسی مقرب سے یہ کہے کہ تم میری یہ درخواست بادشاہ تک پہنچا دو تو میں تمہیں ایک دینار دوں گا، یا کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص سے میری سفارش کر دو کہ وہ فلاں کام میں میری اعانت کرے یا مجھے فلاں چیز انعام میں دے دے، اب اگر اس سفارش میں یا انعام دلانے میں کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت پیش آئے تو یہ ہدیہ اس کے حق میں اجرت سمجھا جائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے وکیل استغاثہ کو عدالت میں جج کے سامنے مقدمہ میں پیروی کرنے پر اجرت دی جاتی ہے، اس اجرت کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے بشرط یہ کہ وہ مقدمہ جائز بنیادوں پر لڑا جا رہا ہو، بسا اوقات ذی حیثیت آدمی کا ایک لفظ مقصد کی تکمیل کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مثلا کوئی امیر شاہی دربان سے یہ کہہ دے کہ جب فلاں شخص بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے روکنا مت یا اس کی درخواست بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دینا، یہ ایک جملہ ہے جسے کہنے میں بظاہر کوئی تعب یا مشقت نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کے عمل پر اجرت لینے کا جواز ثابت نہیں ہے بلکہ اس طرح کی اجرتوں کے سلسلے میں ممانعت وارد ہے، یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب شفعاء سے دست بردار ہونے کا کوئی عوض نہیں تو بے کو عیب کی بنا پر رد کر دینے اور بادشاہ کی ملک ہوا میں درخت کی شاخوں کے انتشار کی کوئی اجرت نہیں، حالانکہ یہ مقصود بذات اغراض ہیں، تو پھر جاہ اور منصب کا عوض کیسے جائز ہوگا؟ یہی حکم اس طبیب کا ہے جسے کوئی دوا معلوم ہو اور وہ اجرت لیے بغیر نہ بتلائے، حالانکہ دوا بتلانے میں نہ طول عمل ہے اور نہ کسی قسم کی مشقت، محض زبان ہلانی پڑتی ہے، زبان ہلانا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی عرف میں کوئی قیمت ہو، مثلا تل کے ایک دانے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اب اگر کوئی طبیب کسی کو کوئی دوا بتلا دے تو اس میں کیا حرج ہے، بتلانے سے خود اس کے علم میں کمی نہیں آئے گی اور دوسرے شخص کا فائدہ ہو جائے گا، البتہ اگر کوئی شخص کسی صنعت میں ماہر ہے اور وہ اس سند سے متعلق اپنے کسی عمل پر اجرت لے تو ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا ایک شخص سیقل کے فن سے واقف ہے، وہ ایک لمحہ میں تلوار اور آئینے کا ٹیڑھ پن دور کر دیتا ہے، اس میں بھی اگرچہ کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے، تاہم اس کے اس عمل سے تلوار اور آئینے کی قیمت بڑھ گئی ہے. پھر اس طرح کی مہارت حاصل کرنا آسان نہیں ہے، بسا اوقات اس راہ میں بہت سی دشواریاں انگیز کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کسی فن میں مہارت حاصل ہو پاتی ہے. چہارم، طبعی محبت کے لیے دینا. یہ وہ دینا ہے جس سے کسی کی محبت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے. اس محبت سے کوئی دنیاوی غرض یا شخصی منفعت وابستہ نہیں ہوتی، بلکہ دینے والا محض اس لیے دیتا ہے کہ دل ایک دوسرے کی قربت محسوس کریں، باہمی تعلقات اور یگانگت کے رشتے استوار ہوں. عقل اور شریعت دونوں کی نظر میں یہ دینا محبوب و پسندیدہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تحادو او تحابو، یہ بحقی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، آپس میں ہدیے دو اور دوست بنو. یہ معنی کہ انسان کسی شخص سے محض محبت برائے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس محبت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مقصد متعین نہ ہو یا حال و استقبال میں حاصل ہونے والی کسی منفعت کا خیال اس کے ذہن میں راسخ نہ ہو تو یہ دینا مستحسن ہے. ہدیہ دراصل یہی ہے، ہدیہ لینا بھی جائز ہے اور دینا بھی جائز ہے، بلکہ دینا پسندیدہ ہے. پنجم، مصنوعی محبت کے لیے دینا. اس دینے میں بھی محبت مقصود ہوتی ہے، یہ محبت طبعی نہیں ہوتی اور نہ اس سے قربت اور یگانگت پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، بلکہ دینے والا محض اس لیے دیتا ہے کہ مہدی لہ، یعنی جسے ہدیہ دیا جائے، ذی حیثیت شخص ہے. اگر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے تو میرے بہت سے کام پایائے تکمیل کو پہنچ جائیں. اب اگر وہ شخص عالی نسب یا عالم ہے اور اسے اس کے علو نسب یا علمی برتری کے باعث ہدیہ دیا جا رہا ہے تو یہ معاملہ خفیف ہے، اس میں رشوت کی مشابہت ضرور ہے، لیکن بظاہر یہ ہدیہ ہی ہے. لیکن اگر وہ شخص سرکاری حیثیت کا حامل ہے، مثلا قاضی ہے، زکوٰۃ اور خراجی رقوم کا محصل ہے، یا حکومت کے کسی منصب پر فائز ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو کوئی شخص اسے ہدیہ نہ دیتا، اس حیثیت کے کسی آدمی کو کچھ دینا رشوت ہے جو ہدیہ کی شکل میں پیش کی جاتی ہے، اگرچہ وہ شخص ہدیہ کے ذریعے تقرب اور محبت کا طالب ہے، لیکن اس کی یہ طلب مخلصانہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خود غرضی کا عنصر شامل ہے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ بالفرض اگر وہ ذی حیثیت شخص اپنے منصب سے معزول کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حاکم مقرر کر دیا جائے، تو معزول حاکم نہ صرف یہ کہ اس کے ہدایہ اور تحائف سے محروم ہو جائے گا، بلکہ اس کی قربت بھی نہ پا سکے گا. بہرحال تمام علماء اس نوعیت کے ہدایہ کی کراہت پر متفق ہیں، تاہم حرمت میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس علت کے تعارض پر مبنی ہے کہ یہ دینا خالص ہدیہ بھی کہا جا سکتا ہے اور رشوت بھی. یہاں بظاہر کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس کی بنا پر ہدیہ یا رشوت میں سے کوئی ایک متعین ہو، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات میں اس طرح کے ہدایہ کو پسند نہیں کیا گیا تو حرمت کا احتمال متعین ہو جاتا ہے. چنانچہ رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں حرام مال کو ہدیہ کا نام دے کر حلال سمجھا جائے گا اور عبرت کے لیے قتل کو جائز قرار دیا جائے گا. بے گناہ اور معصوم افراد محض اس لیے قتل کیے جائیں گے کہ عام لوگ ان کے قتل سے عبرت حاصل کریں. اور یہاں مترجم نے لکھا ہے کہ مجھے اس حدیث کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا جملہ ختم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ صحت یعنی حرام آمدنی کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی ضرورت پوری کرے پھر اس کے پاس ہدیہ آئے، غالباً اس سے مراد وہ کام ہے جس میں کوئی کلفت یا تعب نہ ہو بلکہ محض تبرع کے طور پر کیا گیا ہو۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے کسی معاملے میں ایک شخص کی سفارش کی، اس شخص نے ایک لونڈی ہدیہ میں بھیج دی۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی خفگی کے ساتھ ہدیہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ تم یہ حرکت کرو گے تو میں ہرگز تمہاری سفارش نہ کرتا۔ حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ بادشاہوں کا ہدیہ لینا کیسا ہے؟ فرمایا حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دو صاحبزادوں سے اس مال کا نفع لے لیا جو انہوں نے بیت المال سے شرکت مضاربت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تمہیں لوگ میری وجہ سے دیتے ہیں، تمہاری وجہ سے نہیں دیتے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ نفع ہوا وہ میرے منصب کی بنا پر ہوا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے روم کی ملکہ کو عطر بھیجا، ملکہ روم نے جوابی ہدیے کے طور پر جواہر بھیج دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جواہر ان سے لے کر فروخت کر دیے اور خوشبو کی قیمت انہیں دے کر باقی پیسے بیت المال میں جمع کر دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بادشاہوں کے ہدایہ کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا بادشاہوں کے ہدایہ خیانت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا، آپ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ ہدیہ دینے والے نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ کے لیے وہ ہدیہ تھا، ہمارے لیے رشوت ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی خدمت میں منصب نبوت کی وجہ سے ہدایہ پیش کرتے تھے اور ہمیں منصب حکومت کی بنا پر دیتے ہیں۔ اس باب میں سخت تر حدیث وہ ہے جس کے راوی ابو حمید ساعدی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد کے صدقات کی وصولیابی کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا۔ جب وہ شخص وصولیابی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کچھ چیزیں بیت المال میں جمع کرائیں اور یہ وجہ بیان کی کہ یہ چیزیں مجھے ہدیے میں ملی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو تجھے اپنے گھر بیٹھنا چاہیے تھا کہ لوگ تجھے ہدیے دیتے، مطلب یہ ہے کہ تجھے تیری شخصیت کی بنا پر یہ ہدایہ نہیں ملے بلکہ اس لیے ملے کہ تو حکومت کا عامل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما لی استعمل الرجل منکم فیقول هذا لکم وهذا لی هدیا الا جلس فی بیتی امه لیهدی له والذی نفسی بیدی لا یاخذ منکم احد شیئا بغیر حق الا اتى الله يحمله فلا یاتینا احدکم یوم القیامه ببعیر له وعاء او بقر له خوار او شات طیئر۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ میں تم میں سے کسی شخص کو عامل مقرر کرتا ہوں تو وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مال مجھے ہدیے میں ملا ہے، وہ اپنی ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا کہ لوگ اسے ہدیے دیتے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے حق کے بغیر کوئی چیز نہ لے، اگر اس نے بلا استحقاق کوئی چیز لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے لادے ہوئے آئے گا۔ تم میں سے کوئی ہرگز قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کے اوپر بلبلاتا ہوا اونٹ، ڈکراتی ہوئی گائے اور ممیاتی ہوئی بکری لدی ہوئی ہو۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس حد تک اوپر اٹھائے کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں نے دین پہنچایا کہ نہیں۔ ان روایات و آثار سے یہ سبق ملتا ہے کہ قضات اولات اور حکام کو چاہیے کہ وہ خود کو اپنے گھروں میں مقید کر لیں اور یہ دیکھیں کہ اس دوران انہیں کیا چیز ملتی ہے اور کون دیتا ہے۔ منصب پر فائز ہو جانے کے بعد اگر وہی چیز انہیں ملے یا وہی شخص ہدیہ پیش کرے تو لینا جائز ہے، اور جس چیز کے متعلق یہ خیال ہو کہ حکومت کے منصب سے الگ رہ کر یہ چیز نہ ملتی تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر بعض دوستوں کے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ معزولی کی حالت میں ہدایہ دیتے ہیں یا نہیں تو یہ ایک مشتبہ امر ہے، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ خدا کے فضل سے حلال و حرام کے ابواب تمام ہوئے۔